الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا وقال تبارك وتعالى قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين حضرات آج میں اس کیفیت کے ساتھ گفتگو کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ طبیعت کسی تقریر کے لیے قطعاً آمادہ نہیں ہے. اولاً تو آپ کو معلوم ہے ہمارا دورہ ترجمہ قرآن اگرچہ ہمارا پورا پروگرام جو ہے نماز عشاء کے ساتھ اور وتروں کے اختتام تک کی تقریباً 6.25 گھنٹے کبھی اس سے بھی 5-1 منٹ زائد ہو رہا ہے، لیکن بہرحال اس میں میری گفتگو 4 گھنٹے سے کم نہیں ہوتا. مزید برآں یہ کہ انسان کے پاس کہنے کو جو کچھ ہو اگر اس کا اتنا بڑا ذخیرہ باہر آ چکا ہو، ظاہر ہو چکا ہو، تو پھر طبیعت میں آمادگی نہیں ہوتی مزید گفتگو اور تقریر کے لیے. یہ بہت ہی غیر یقینی سی صورت حال تھی کہ کیا کیفیت رہے گی، لوگ جمع ہو سکیں گے یا نہیں. اس کے بعد جو اخبارات دیکھے ہیں وہ محاذ آرائی کہ جو بہت عرصے سے چل رہی تھی اور میں نے بہت عرصے سے اس پر گفتگو کا سلسلہ بند کر دیا تھا کہ کچھ حاصل نہیں کہنے سننے سے، یہ تو اپنے اپ منطقی انجام کو معاملہ پہنچ کر ہی ختم ہوگا. اور وہ منطقی انجام یہی نظر آتا ہے کہ ایک فریق جو ہے اس کو شکست ہو، اس کی حکومت ختم ہو. اس کے سوا کوئی دوسری صورت جو ہے، کافی عرصے پہلے میں اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ کوئی افہام و تفہیم، کوئی مصالحت، کوئی مصلحت بینی، مصلحت اندیشی کسی طرف بھی صورتحال نظر نہیں آ رہی. اور یہ ہے کہ ٹو دی فائنل ایلیمینیشن آف دی اوپوننٹ گروپ، دونوں طرف جو ہیں وہ تلے ہوئے ہیں کہ اس وقت تک اپنی اس مہاگ آرائی کو جاری رکھیں گے. لیکن کچھ امید یہ ہو رہی تھی کچھ عرصے سے کہ شاید یہ محاگ آرائی دستوری اور قانونی سرحدوں میں ہو، اسی میدان میں ہو، اسی پیمانے پر ہو، چاہے اس میں ہارس ٹریڈنگ ہو جائے، بکاؤ مال اگر ہے یہ قوم تو بکے، لیکن یہ کہ بہرحال کوئی انتشار، کوئی فساد، کوئی فتنہ، کوئی سڑکوں پر آنا، کوئی خونریزی، کوئی تصادم، اس کی کیفیت کچھ محسوس ہو رہا تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ اس سے اس قوم کو بچا لے. لیکن اب جو دفعتاً صورتحال تبدیل ہوئی ہے وہ آپ سب حضرات کے سامنے بھی ہے، اور یہ دونوں باتیں بیک وقت ہوئی ہیں. ایک طرف ہندوستان نے پھر اپنی فوجیں جو ہیں دھڑلے کے ساتھ اور اعلان کے ساتھ، یہ نہیں کہ کوئی خفیہ کارروائی ہے، پاکستان کی سرحدوں کے ساتھ بھارت نے اپنی فوجوں کی ڈپلائمنٹ کے اندر اضافہ کیا. دوسری طرف اندرون ملک جو صورتحال ہے مجھے اس سے بحث نہیں کہ کس کا بیان درست ہے، کس کی بات صحیح ہے، کس کی بات غلط ہے. یہ تو ظاہر بات ہے کوئی عدالتی کارروائی ہو اور بہت ہی ہائی پاورڈ کوئی کمیشن ہو جو جس کو چاہے طلب کر سکے اور بیان لے سکے اور ہر ایک کو اجازت ہو کہ اس پر گرہ کرے اس گواہ پر، تب کہیں جا کر شاید معاملات طے ہو سکے کہ اصل قصور کس کا تھا یا کس کی زیادتی زیادہ تھی. لیکن جو بیانات آ رہے ہیں کہ اس بات کا اب اندیشہ ہے، خاص طور پر آپ کے وزارت داخلہ کے سیکرٹری ایس کے محمود کا جو بیان آیا ہے، اب وہ آیا انہوں نے صرف اپنا حق نمک ادا کرنے کے لیے بیان دیا ہے، کیونکہ وہ مرکزی حکومت کے ملازم ہیں، اس اعتبار سے انہوں نے اس کی وفاداری کا مظاہرہ کیا ہے. اگرچہ انہوں نے کہا ہے کہ میرے تو کل 3 برس رہ گئے ریٹائرمنٹ کے، میں شاید 35 برس انہوں نے کہا ہے کہ میں سروس کر چکا ہوں اور مشرقی پاکستان کے حالات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور میں کئی سال وہاں رہا تھا اور اس کے بعد پی او ڈبلیو بھی رہے، وہ پرزنر آف وار رہے. تو انہوں نے جو صورتحال پیش کی ہے اگر اس کا عشر عشیر بھی درست ہے تو وہ انتہائی خوفناک صورتحال ہے اس ملک کے لیے. اسی کے ساتھ ذہن متوجہ ہوا پیر پگاڑا صاحب کی جو پیشن گوئیاں بہت عرصے سے چل رہی ہیں، میں نے کچھ عرصے سے انہیں نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا کہ شاید انہوں نے اس کو اپنا شغل بنا لیا ہے. ایک لفظ آپ کے علم میں ہے کہ انہوں نے کثرت کے ساتھ استعمال کیا اور وہ ہے فیملی پلاننگ، اور فیملی پلاننگ کا لفظ وہ استعمال کرتے ہیں خوریزی کے لیے، قتل عام کے لیے، کہ فیملی پلاننگ کا وقت آ گیا ہے، فیملی پلاننگ کا وقت آ گیا ہے، جھاڑو پھرے گی، پھر جو بچیں گے وہی ہوں گے کہ جو حکومت بنائیں گے اور وہی ہوں گے کہ جن کے ہاتھ میں اختیار ہوگا. لیکن یہ کہ کچھ عرصے پہلے انہوں نے یہ بھی کہنا شروع کیا تھا، ظاہر بات ہے کہ چاہے وہ اشاروں کے دائوں میں بات کرتے ہیں اور مجھے ان کی اکثر باتوں سے اختلاف بھی ہوتا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں ہے کہ وہ میرے کوئی پسندیدہ سیاستدان نہیں ہے. بھائی ہم ایک سیاستدان ہیں، ایک ایسے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جن کا اونچے لوگوں سے میل ملاپ رہتا ہے، ملاقات رہتی ہے. ہمارا حال تو یہ ہے کہ نہ کسی سرکاری افسروں کے طبقے سے میل جول ہے، نہ سیاستدانوں کے ساتھ کوئی اٹھنا بیٹھنا ہے. ہماری معلومات تو یا تو جو کچھ اخبارات میں آتا ہے یا جو اللہ تعالیٰ نے معاملے کو سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ چیزوں کو دیکھ کر ان سے نتیجہ اخذ کیا جائے، اس کے سوا ہمارے پاس کوئی اور ذرائع نہیں ہے. سیاستدانوں کی اپنی ایک منڈلی ہے ہمارے ہاں، ان کا آپس میں اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ ایک دوسرے کے ولیوموں میں شریک ہوتے ہیں، چاہے سیاست میں وہ جانی دشمن ہوں لیکن شادیوں میں ولیموں میں وہ شریک ہوتے ہیں اور ٹھٹھے لگا رہے ہوتے ہیں اور گفتگویں کر رہے ہوتے ہیں، ایک کلب ہے ان کی کہہ لیجئے. اب اس میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں، کچھ ادھر کی سن لی، کچھ ادھر کی سن لی، کچھ تیور دیکھ لیے، کچھ انداز دیکھ لیے، معلوم ہو جاتا ہے کہ حالات کا رخ کدھر ہے. آپ کے علم میں ہے کہ میرا اس سلسلے میں کہیں آمد و رفت کا معاملہ نہیں، لہذا میری معلومات تو ظاہر بات ہے کہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، یا جو اخبارات ہیں، بیانات ہیں، یا پھر اس پر اپنی عقل، اپنے فہم، اپنی سوچ، جو بھی استنباط اور حالات کے سے نتیجہ نکالنے کی صلاحیت ہے، صحیح یا غلط، اس سے نتیجہ نکالتا ہوں. لیکن پیر پگاڑا کا معاملہ تو یہ نہیں ہے، ان کے تو جی ایچ کیو سے بھی مراسم رہتے ہیں، مرکزی حکومت سے بھی اور سب سے، لہذا ان کی طرف سے جو بار بار آتی رہی بات، اور پھر آپ کو یاد ہوگا ایک بات انہوں نے کہی تھی کہ اب یہ فیملی پلاننگ جو ہے یہ شمال کی طرف منتقل ہو گئی. یہ بات مجھے آج ان کی یاد آئی ہے کہ واقعہ یہ کہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید رمضان مبارک کے فوراً بعد پنجاب میں کوئی بہت بڑا تصادم، کوئی بہت بڑی خوریزی، کوئی بہت بڑی جو ہے سڑکوں کے اوپر نکل آنے کی وہ کیفیت، اب اس کے بعد پھر جیسے کہ ایس کے محمود صاحب نے کہا، یہ بات ان کی 100% درست ہے، وہ یہ کہ اس قسم کے معاملات جب ایک حد سے آگے نکل جائیں پھر کسی کے قابو میں نہیں رہتے. یہ بات کسی طرف کی نہیں ہے، اس لیے میں اس کی تصویر بھی کر رہا ہوں، دھڑلے کے ساتھ تائید بھی کر رہا ہوں. دو باتیں ان کی بہت ہی عمدہ ہیں، اور وہ مشرقی پاکستان کے سانحے کے اگر ہم پس منظر میں غور کریں تو ان کی حقانیت بڑی ابھر کر سامنے آتی. ایک تو یہ کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں انہیں خود اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اس لیے کہ ذہن پر ایک چیز مسلط ہو چکی ہوتی ہے. کسی کے ذہن پر مسلط ہو گیا مشرقی پاکستان کے سانحے میں کہ ہم مظلوم ہیں، ہمارے حقوق تلف کیے گئے ہیں، ہم پر زیادتیاں کی گئی ہیں، مارشاء اللہ آتا رہا ہے، جمہوریت کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے. ہم نے اس لیے تو پاکستان نہیں بنایا تھا کہ پنجابیوں کے غلام بن کر رہے ہیں، پنجابی فوج جو ہے ہم اس کی حکومت کو تسلیم کریں. اب یہ چیز اس طرح ذہنوں میں بیٹھ گئی کہ میں نے تو اس کا جو ایک دردناک ترین واقعہ ہو سکتا ہے وہ میں نے سنا اور آپ کو بارہا سنایا، آج پھر یاد دلا رہا ہوں کہ وہ صاحب سکھر میں خود موجود ہیں جنہوں نے کہ یہ واقعہ سنایا کہ 16-17 افراد کو مکتی واہنی کے، وہ مسلمان تھے وہ جو کارکن تھے، اور وہ ان بہاری مسلمانوں کو، بلکہ یہ لفظ بہاری نہیں، یہ اصل میں مشرقی پاکستان میں لفظ باہری تھا، باہری باہر کے لوگ، فارنرز، یعنی یہ جو مغربی پاکستان کے لوگ ہیں باہری ہیں، یہ سب کے سب بہاری تو خیر ان میں یوں سمجھیے کہ جس طرح وہ کہا جا سکتا ہے کہ جلتی پر تیل کا کام، تو بہاری تو اس کے اوپر مزید ان کے لیے ایک نشان تھا عداوت کا اور دشمنی کا، لیکن باہری بحثیت مجموعی جو بھی باہر کے لوگ وہاں پر آئے ہوئے، تو یہ باہری جو ہیں ان کے بارے میں ان کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا تھا. ان باہریوں میں سے 16 یا 17 کو وہ لے کر گئے مکتی باہنی والے قتل کرنے کے لیے، شوٹ کرنے کے لیے. وہ صاحب یہ بتاتے ہیں وہ خود اس میں شامل تھے کہ ہمیں لے کر گئے، مانگا ہوا تھا، جکڑا ہوا تھا. پھر انہوں نے وہ جو گاؤں یا بستی جو بھی تھی اس کے باہر ایک ندی تھی، ندی پر پہنچ کر وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا کی کہ اللہ تو جانتا ہے ہم ظالم نہیں ہیں، ہم ظلمن نہیں ان کو قتل کر رہے ہیں، یہ ظالم ہے، انہوں نے ہمارے حقوق طلب کیے ہیں، انہوں نے ہمیں ایکسپلائٹ کیا ہے، تو ہم تو در حقیقت بدلہ لے رہے ہیں. اس کے بعد شکریہ ان میں سب کے سب گرے ہیں، تو یہ ایک زخمی ہو کر کچھ بچ گئے، وہ سمجھے یہ کہ سب مر گئے. تو وہ صاحب جو ہے وہ آئے، انہوں نے یہ کہانی سنائی. تو جب کوئی کر رہا ہوتا ہے اس کام کو تو اس کے اوپر ایک کیفیت جو ہے وہ طاری ہو چکی ہوتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو وہ سمجھتا ہے کہ میں حق بجانب ہوں، میں جو کچھ کر رہا ہوں درست کر رہا ہوں، میں جو کچھ کر رہا ہوں در حقیقت بدلے میں کر رہا ہوں، جو پہل ہے وہ ان کی طرف سے ہوئی ہے، میری طرف سے جوابی کارروائی ہو رہی ہے. اور دوسرے جو انہوں نے کہا وہ یہ کہ پھر ایک حد سے گزرنے کے بعد پھر کسی کے ہاتھ میں معاملہ نہیں رہتا، پھر تو یہ کہ جسے آپ کہتے ہیں دی ایونٹس ٹیک دیئر اون کورس، پھر وہ واقعات جو ہیں وہ اپنے ہی رخ پر چلتے ہیں، پھر کسی کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ اس کے رخ کو بدل سکے. تو اللہ سے ہمیں پناہ طلب کرنی چاہیے. میں نے تو فیصلہ کیا تھا کہ آج فتح مکہ کے بارے میں بات کروں گا، لیکن یہ ہے کہ صورتحال جو ہے اب اس کا کیا تقابل کیا جائے آج کی صورتحال. سورت النصر جو میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے اس کے آخری ٹکڑا جو ہے فصب بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، یہ تو ہر حال میں ہے اور اس وقت ہمارے حال پر یہ سب سے زیادہ چسپا ہونے والی بات ہے. اللہ کی تسبیح کریں، اللہ کی تحمید کریں، اللہ سے دعا کریں، استغفار کریں، توبہ کریں. کتنی عصمتیں ہیں کہ جو اس کی جڑ بنیاد کے اندر ہیں. تقریباً نصف صدی کی ملت اسلامیہ ہندیا، جو بھی مسلمان قوم تھی ہندوستان میں، یونائیٹڈ انڈیا میں، اس کی نصف صدی کی جدوجہد کا نتیجہ تھا. 1906 میں مسلم لیگ قائم ہوئی تھی، 1947 تک 41 برس تک کی ایک جدوجہد تھی، جن میں کم سے کم 10 برس تو ایسے تھے 1937 سے 1947 تک کہ بہت فعال تحریک تھی اور پورا ملک جو ہے گونج اٹھا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اور وہ ملک قائم ہوا تھا، میں نے جیسا کہ وضاحت کے ساتھ اپنی کتابوں میں لکھا ہے، تقریروں میں بیان کیا ہے، اور استحکام پاکستان میں اس کا تجزیہ 2 اور 2 4 کر کے ثابت کر دیا کہ کوئی حالات جو ہے اس کا یہ نتیجہ نہیں قرار دیا جا سکتا پاکستان کا قیام. یہ تو خالص معجزہ تھا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. ان کا ایک قائد ہے جس کو انہوں نے قائد اعظم قرار دیا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ملک اس لیے چاہیے کہ ہم عہد حاضر میں اسلام کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. دنیا بھٹک رہی ہے ایک عادلانہ نظام کی تلاش میں، دھکے کھا رہی ہے، ادھر ادھر کی ٹھوکریں اس قسمت بن رہی ہے، وہ کسی ایک نظام کو ٹرائی کرتی ہے اور اس سے مایوس ہو کر دوسرے کے پنجے میں پھنس جاتی ہے. رست از یک بند تا استاد در بندے دیگر، ہمارے پاس اللہ کا کیے ہدایت ہے، ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے، ہمارے پاس وہ نظام ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا. ہم اس کا ایک نمونہ دنیا کو دوبارہ دکھانا چاہتے ہیں، ایک مشعل جو ہے جلانا چاہتے ہیں اندھیری رات میں. اندھیری شب ہے جدا اپنے قافلے سے، تو تیرے لیے ہے میرا شعلہ نواقندین، ایک لائٹ ہاؤس جو ہے اس سمندر کے اندر جہاں چٹانے ہیں اور جہاز ٹکراتے ہیں اور پاش پاش ہو جاتے ہیں، وہاں ایک لائٹ ہاؤس ہم چاہتے ہیں کہ روشن کر دیں جس سے دور سے لوگوں کو پتا چلے کہ یہ خطرے کے اندیشہ ہے۔ یہ ہے وہ باتیں جس کے لیے کہ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ ہم تو اس لیے چاہتے ہیں پاکستان کہ عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں، اس لیے کہ جب تک نمونہ نہ ہو محض نظری دعوت و تبلیغ بیکار ہو گئی، جبکہ وہ نظری دعوت و تبلیغ جو ہے اس قوم کا جو عملی نقشہ ہے وہ اس کی تکذیب کر رہا ہے۔ برنارڈ شاہ کا وہ جملہ میں نے بارہا آپ کو سنایا کہ میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ اس سے بہتر کتاب نہیں ہو سکتی، لیکن جب میں مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ ان سے زیادہ ذلیل قوم کوئی نہیں ہے روئے ہنسی کیوں۔ یہ وہ تضاد ہے جو ہم اپنے کردار سے اور اپنے عمل کے ذریعے سے دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں، بدنام کر رہے ہیں۔ بدنام کنندگان نکو نام چند، ہم تو در حقیقت اپنے اسلاف کو بدنام کرنے والے ہیں۔ اس میں پاکستان ہمیں چاہیے کہ یہاں پر ہم روشنی کا ایک مینار بنا دیں، ہم دنیا کو دکھا دیں کہ یہ ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے اللہ کا دین، یہ ہے دین اللہ، یہ ہے نظام عدل و قسط۔ لیکن یہ کہ جو کچھ نظر آیا ہے شاید کہ اس کی آخری سزا کا وقت ہمارا آ گیا، اس لیے کہ ہمیں ہوش نہیں آئی۔ ہمیں آج سے 18 سال پہلے، بلکہ 19 سال پہلے تقریباً، یا 18 سال پہلے ہمیں وہ پہلی قسط مل گئی تھی ہماری سزا کی، ہمارے 93,000 جوان جو ہیں دشمن کے اسیر بنے، ہمارا ارب روپے کا جو ہے اسلحہ وہ ان کے قبضے میں گیا۔ تاریخ انسانی کی بدترین شکستوں میں سے ایک شکست کا کلنگ کا ٹیکا ہمارے ماتھے پر لگا، ہمارے جرنیل ٹائیگر نے، جو ٹائیگر کہلاتا تھا، اس نے اپنے ہاتھ سے پیش کیا، یوت الجزیہ تعین یدین وہم صاغرون، رات ہی ہم نے یہ آیت پڑھی دورہ ترجمہ قرآن میں کہ اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کریں اور چھوٹے بن کر رہے ہیں۔ یہ نقشہ جنرل نیازی کا ہے جس نے اپنے ہاتھ سے اپنا پستول پیش کیا، اس کے باوجود ہوش نہیں آئی، اس کے باوجود کوئی ہمارے لیل و نہار نہیں بدلے، صبح و شام میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ہر شخص کا وہی طریقہ کار رہا جو پہلے تھا، اللہ ماشاء اللہ شاید ہو جو بالکل نہ ہونے کے درجے میں۔ یہ احساس مجھے پچھلے دنوں بڑی شدت کے ساتھ ہوا ہے، شاید ناراض بھی ہوں، لیکن اس وقت یہ کہ ایک تلخ بات ہے زبان پر آ رہی ہے، نوائے وقت سے جو میری دلچسپی ہے وہ آپ کے علم میں۔ بارہا میں نے کہا میں تو اپنے زمانہ طالب علمی سے اس کا شہدائی ہوں، ہم تو حصار ریلوے اسٹیشن پر کھڑے ہوتے تھے پلیٹ فارم پر انتظار میں کہ کب گاڑی آئے اور ہم بنڈل لے اور لے کر دوڑ جائیں شہر کے اندر پہنچانے کے لیے۔ میں خود ایک کارکن کی حیثیت سے، مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے کارکن کی حیثیت سے یہ کام کرتا تھا۔ پچھلے دنوں میں نے 2 شبدے پڑھے ہیں نہایت عمدہ، معلوم ہوتا ہے کہ اس قدر سوز، اس قدر جذبہ، اس قدر اس کے اندر کشمیر کے معاملے پر اضطراب، اور یہ کہ آخر کیا ہوگا، کیا ہم یہ کب تک برداشت کریں گے، کب تک سوتے رہیں گے، کب ہمیں ہوش آئے گی، کب تک زبانی کلامی۔ اور میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ کیا نوائے وقت اس بات کا جواب دے سکتا ہے کہ کیا وہ قدم اٹھا سکتا ہے کہ عورتوں کی تصویریں شائع کرنا بند کر دیں، کوئی تو کام کر کے دکھائے، کوئی تو میدان سے در قدم آگے بڑھائے۔ ہم نے جب وہ مظاہرے کیے تھے پہلے مجید نظامی صاحب سے گفتگو کی تھی، انہیں بلایا، ان سے بات کی کہ آپ کسی نیک کام میں کوئی سبقت تو کریں، کیا ہو جائے گا، کتنا نقصان ہو جائے گا، دنیا تھو تھو کرے گی دوسرے اخبار کے اوپر اگر پھر وہ باز نہیں آتا ہے۔ وقتی طور پر ایک قربانی دینے کی بات ہوتی ہے، یہ الفاظ کا پھاگ جتنا چاہے کھیل لیا جائے، جتنا ہی اس کے بارے میں اضطراب کا اظہار کر لیا جائے، بہت اچھے جذبات ہیں، بہت عمدہ شذرات، اور اگر وہ شذرات اتنے عمدہ نہ ہوتے، اتنا جذبہ اس کے اندر نہ ہوتا، جذبہ ایمانی اور جذبہ جہاد، تو کبھی میرا ذہن منتقل نہ ہوتا۔ لیکن اپنی ڈگر بدلنے کے لیے کوئی تیار ہے؟ نہایت مرصع مسجع، پوری طرح سے میک اپ کے اندر جوان لڑکیوں کی تصویریں شائع ہو رہی ہیں، کیا یہ دین کے اندر جائز ہے؟ کیا دنیا میں جو معیار ہے صحافت کا وہ بھی نہیں ہے؟ دنیا میں کسی ملک کے اندر مجھے بتائیے کہ روزنامہ اخبارات کا یہ معاملہ ہوتا ہو، ٹھیک ہے بدترین ننگے رسالے بھی وہاں شائع ہوتے ہیں، وہ اپنی جگہ جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھیں۔ ڈیلی پیپر کا اور مزاج ہوتا ہے، وہ خبروں کے لیے ہوتا ہے، وہ ان چیزوں کے لیے نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے کسی اور نے ابتدا کی، لیکن یہ کہ آپ کیمپ فالوور بن گئے تو آپ کم مجرم نہیں ہیں، کتنا نقصان ہو جاتا، کیا ہو جاتا۔ یہ اسٹیٹس بنی ہوئی ہے در حقیقت،
بڑی بڑی ریاستیں بنی ہوئی ہیں یہ اخبارات کے اخبارات نہیں، یہ تو سب سے بڑی انڈسٹری ہے، اور اس ملک میں جو محاذ آرائی ہوئی ہے اس میں سب سے بڑھ کر چاندی ان اخبارات کی ہوئی ہے، چوتھائی چوتھائی صفحے کے جہازی اشتہارات ان کو مل رہے ہیں، یہ ساری تو سب سے زیادہ کمانے والے تو یہ اخبارات ہیں، لیکن یہ کہ درد مندی کا اظہار کر دینا، باتیں کر دینا، شدرے اچھے لکھ دینا، کچھ تو اپنے عمل کا بھی، مجھے یاد آیا ہے ایک زمانے میں جب میں نے یہ لکھا چادی وغیرہ کے ضمن میں جو شروع کی ایک تحریک اور اس کے کچھ مظہر لوگوں کے سامنے آئے، تو ایک تبصرہ کیا تھا میم شین صاحب نے، پتہ نہیں اس کا کیا تھا، چند تولے عمل جو ہے وہ ٹنوں واس سے بہتر ہوتا ہے، لیکن یہ کہ وہ عمل تو کرے، کوئی قیامت نہیں آ جائے گی، ایک اخبار توبہ کر لے کہ اللہ خطا ہوئی ہے، ہم یہ کام نہیں کریں گے، ہم نے غلطی کی، ہم اس راستے کو چھوڑتے ہیں، پھر واقعہ یہ ہے کہ ذرا سا امتحان ہوتا ہے اس کے بعد اللہ تعالی راستے پیدا کر دیتا ہے، آزمائش کا پورا فلسفہ بھی دورہ ترجمہ قرآن میں ہم سورہ آل عمران سے گزرے ہیں، آزمائش کا فلسفہ یہی کہ وقتی طور پر تو یقیناً ایک ایسی کیفیت آتی ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے، اگر ہم یہ شائع کرنا بند کر دیں گے تو شاید ہمارا اخبار بکے گا نہیں، دوسرا ہی اخبار بکے گا، اسے شاید بالکل کوئی واک اوور مل جائے گا، وہ آگے نکل جائے گا، لیکن یہ ہے کہ اس ملک کے اندر اگر کچھ لوگوں کے اندر شرافت ہے، کوئی حس ان کی باقی ہے، تو کیا وہ لوگ بیدار نہیں ہو جائیں گے کہ ایک اخبار نے اگر یہ کام کیا ہے تب اس کے ساتھ تعاون کیا جائے، دوسرے اخبار کو پڑھنا بند کیا جائے، اس کا بائیکاٹ کیا جائے، لیکن کوئی تو لیڈ لے، کوئی تو بسم اللہ کرے، کوئی تو آگے بڑھے، میرے پیش نظر نہیں تھا کہ میں کسی کے خلاف اس طرح کی بات کروں، لیکن آج کی جو کیفیت میں نے دیکھی ہے، جو خبریں آ رہی ہیں، جس طرح کے انداز ہیں، جس طرح کی منصوبہ بندیاں ہیں، کسی ملک کی مرکزی وزارت داخلہ کا سیکرٹری یہ وارننگس دے رہا ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں این ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے وہ اپنی وفاداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، وہ مرکزی حکومت کے ساتھ اپنی جو بھی ان کی وابستگی ہے اس میں انہوں نے بیان دیا، اس کا بھی امکان موجود ہے، لیکن وہ دو باتیں جو انہوں نے کہی اور مشرقی پاکستان کا تجربہ یاد دلایا ہے کہ بسا اوقات لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کرتے چلے جاتے ہیں، بڑھتے چلے جاتے ہیں، سب نے کہا مشرقی پاکستان کے اسانے کے بعد کہ مشرقی پاکستان کے عوام کی اکثریت پاکستان سے محبت کرتی تھی، ان میں سے وہ پاکستان سے ٹوٹنے کے لیے تیار نہیں تھے، اگر ریفرنڈم کرا لیا گیا ہوتا تو وہاں پاکستان سے علیحدہ ہونے والوں کو شکست فاش ہوتی، خواہش رکھنے والوں، اس کے باوجود جو نتیجہ نکلا وہ آپ کے سامنے ہے، اور پھر یہ ہے کہ جب ایک حد سے آگے بات نکل جاتی ہے پھر کسی کے کنٹرول میں نہیں رہتی، پھر تو حالات آپ کو لے کر جاتے ہیں چاروں لاچار، اور یہ ایسی بات نہیں ہے، چند چیزیں جو جمع ہو گئی آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ واقعتاً طبیعت اتنی منغص کہ طبیعت آبادہ نہیں تھے، ہم گفتگو ہم کیا پدرم سلطان بوت کا کرٹ لگائے جائیں، ہم یوم باب السلام منائے جائیں اور یوم فتح مکہ منائے جائیں، جبکہ ہمارا حشر یہ ہے، ہمارا تو منہ نہیں ہے، جیسے کہ آیا ہے سورہ مائدہ میں یا اگل کتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، اے اہل کتاب تمہارا کوئی منہ نہیں ہے، تمہارا کوئی مقام نہیں ہے، تمہارا کوئی موقف نہیں ہے، تم کسی شے پر نہیں ہو جب تک کہ قائم نہیں کرتے ہو تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا، اصل میں چیلنج تو ہمارے لیے یہ تھا، ہم اللہ کو پکارے تو کس منہ سے پکارے، ہم اللہ سے دعائیں کریں تو کس منہ سے دعائیں کریں، تم وہ قوم ہو جس نے وعدہ کیا تھا، اتنے انسانوں کا خون بہا تھا اس ملک کے لیے کہ جس کے لیے تم نے نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، تم نے کیا کیا ہے، یہ ہے در حقیقت جو ہم میں سے ہر شخص کے لیے سوچنے کا دن ہے، آج فتح مکہ کا دن ہے، ٹھیک 1402 برس قبل، 10 رمضان المبارک 1410 ہے آج، اور ٹھیک 1402 برس قبل، 10 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 قدوسیوں کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے، میں حیران ہو رہا تھا، میں اعلان تو کر بیٹھا تھا کہ میں فتح مکہ پر گفتگو کروں گا، لیکن یہ کہ اگر تو اس کے تاریخی واقعات بیان کیے جائیں تو ایک تقریر جو ہے اس کے لیے کفایت نہیں کرتی، لیکن میرا جیسا کہ معمول ہمیشہ رہا ہے کہ میں تو قرآن مجید میں کسی بھی چیز سے متعلق کوئی بنیاد، کوئی حوالہ جو مجھے ملتا ہے اس کے حوالے سے بات کرتا ہوں، تو میں اچانک میرا ذہن متوجہ ہوا کہ جس واقعے کو ہم اتنا عظیم الشان سمجھ رہے ہیں فتح مکہ کا، قرآن مجید میں صراحتاً مذکور ہی نہیں ہے. عجیب نقطہ ہے. سورہ حدیبیہ کو کہا گیا انا فتحنا لک فتحا مبینا، جس کو بظاہر یہ سمجھا گیا کہ یہ تو ہم گر کر صلح کر رہے ہیں، یہ تو ہماری بڑی توہین ہے. 1400 یا 1800 صحابہ کا مجمع، زیادہ روایت تو یہی ہے کہ 1400 صحابہ تھے حضور کے ساتھ اس وقت، بعض روایات میں 1800 تک کا عدد آیا. وہ مجمع بلا استثناء مسترب ہے. استثناء اگر تھا تو صرف ابو بکر کا تھا رضی اللہ تعالیٰ. حضور تو بہرحال قائد تھے، اللہ کے رسول تھے. پورا مجمع مسترب ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے. عمر فاروق جیسے آدمی رضی اللہ تعالیٰ وہ پریشان ہو گئے. انہوں نے کسی قدر تیز لہجے میں حضور سے گفتگو کی ہے اور ساری عمر پھر پچھتاتے رہے بعد میں کہ یہ مجھ سے کیا ہوا تھا اس وقت. حضرت علی جیسا شخص اور حضور کی حکم عدولی کر رہا ہے، حضور فرما رہے کہ یہاں سے میرا نام کے ساتھ رسول اللہ کے الفاظ مٹا دو. کہتے ہیں میں نہیں مٹا سکتا حضور. تو حضور پوچھتے اچھا مجھے بتاؤ، اور پھر وہاں سے آپ نے اپنے دست مبارک سے الفاظ مٹائے کہ اگر یہ فریق ثانی اس پر راضی نہیں ہے، معاہدے کی جو عبارت ہے وہ تو جو ٹیکسٹ ہے اس کا وہ تو ایک لیڈ ہونا چاہیے. اب وہ میرے نام کے ساتھ رسول اللہ انہیں پسند نہیں ہے، اعتراض انہوں نے بڑا ویلڈ کیا تھا سہیل بن عامر نے. اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں تو پھر جھگڑا کا آئے گا. تو ہم تو اللہ کا رسول آپ کو نہیں مانتے، ہم تو محمد ابن عبداللہ مانتے ہیں، آپ کو عبداللہ کے بیٹے محمد، ان سے ہم معاہدہ کر رہے ہیں، رسول اللہ سے معاہدہ نہیں کر رہے ہیں. تو واقعہ یہ ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ بڑا گہرا ایک لیگل سینس جو ہے وہ موجود تھا، اور حضور نے بھی فوراً تسلیم کیا ٹھیک ہے مٹا دو. حضرت علی نہیں مٹا رہے. تو اب یہ آپ اندازہ کیجئے، حضرت عمر، حضرت علی، ان سب کا حال یہ ہے. تو آپ تاب دیگر چہرہ سر، دوسروں کا کیا حال ہوگا. بلکہ اس حد تک بھی آیا ہے کہ جب حضور نے جب فیصلہ ہو گیا اور پھر فرمایا کہ مسلمانوں میں احرام کھول دو اور جو قربانی کے جانور ساتھ لائے ہیں وہ یہی ذبح کر دیں گے، ایک شخص نہیں اٹھا. وہ روایت جو الفاظ اس کے اگر وہ درست ہے تو معلوم ہوتا ہے یہاں تو ابو بکر بھی نہیں اٹھے، اس لیے کہ ایک شخص نہیں اٹھا. حضور نے پھر فرمایا مسلمانوں اٹھو احرام کھول دو، پھر کوئی نہیں اٹھا. تیسری مرتبہ فرمایا، پھر بھی کوئی نہیں اٹھا. تو دل گرفتہ ہو کر، ملول و غمگین ہو کر حضور اپنے خیمے میں چلے گئے. آپ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ سفر میں بھی کسی ایک زوجہ محترمہ کو آپ اپنے ساتھ رکھتے تھے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس موقع پر ساتھ تھے. جیسے ہوتا ہے شوہر بیوی کا معاملہ ہے، حضور نے جا کر اپنی وہ کیفیت بیان کی حضرت ام سلمہ سے کہ عجیب معاملہ ہے، میں نے تین مرتبہ کہا ہے کہ اٹھو احرام کھول دو اور کوئی نہیں اٹھا. اب یہ ہے وہ حکمت بھی سمجھ میں آتی ہے کہ کیوں حضور ساتھ رکھا کرتے تھے. تو انہوں نے اس وقت جو مشورہ دیا ہے، واقعہ یہ ہے کہ ان کی ذہانت، فطانت، تباعی اس کا بہت بڑا مطلب ہے. وہ فرمایا کہ حضور آپ کچھ کہیے ہی نہیں، خود اپنا احرام کھول دیجئے، قربانی دے دیجئے. بس جب یہ حضور نے کیا تو اچھا اٹھ گئے، سب نے قربانی دی، احرام کھول دی. میں اس کی تعویل یہ کیا کرتا ہوں کہ اصل میں ایک طرح کی حالت منتظرہ، یہ فلسفے کی اصطلاح حالت منتظرہ، حالت منتظرہ طاری تھی صحابہ پر کہ پتہ نہیں کچھ اور شکل پیدا ہو جائے. شاید معلوم نہیں حضور ہمارا شکل امتحان ہی لے رہے ہیں. ایک تو یہ کہ دل بھی پچمردہ تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اتنی بڑی طاقت کے ساتھ یہاں موجود ہیں، ہم ان قریش کا تیا پانچا کر سکتے ہیں اس وقت، اور یہ تو جاہلیت کی روایات کے بھی خلاف جا رہا ہے معاملہ. آج تک کسی نے عمرے کرنے والے کو نہیں روکا، آج تک یہاں حج کے لیے آنے والوں کو نہیں روکا گیا، آج یہ زیادتی کہ ہم احرام باندھ کر آئے عمرے کے لیے اور مکے میں ہمیں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا ہے، اور پھر ہم صلح کر رہے ہیں تو ایسی شرائط پر کہ جن میں بظاہر ہماری جو ہے توہین کا پہلو نکلتا ہے. تو دل پجمردہ تھے، دل زخمی تھے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس سے اوپر شاید کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی نئی شکل پیدا فرما دے. لیکن جب انہوں نے دیکھ لیا کہ اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کھول دیا، آپ نے قربانی دے دی، تو اب ظاہر بات ہے کہ اب تو کوئی حالت منتظرہ کا کوئی امکان نہیں رہا، گویا کہ قطعی بات ہو گئی کہ یہی فیصلہ ہے، سب نے کھول دی. تو اس صلح حدیبیہ کو قرآن نے وہ اہمیت دی ہے، انا فتحنا لک فتحا. اور قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ فتح مکہ کا ذکر ہی نہیں.
رات ہی ہم نے وہ دو رکوع پڑھے سورہ توبہ کے جن میں فتح مکہ کی تمہید ہے، اس کے بارے میں ابھی میں بعد میں عرض کروں گا. لیکن بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ جو میں نے سورہ مبارکہ پڑھی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، عام خیال یہ ہوتا ہے شاید اس میں فتح سے مراد فتح مکہ ہے. لیکن یہ کہ جو اکثر روایات ہیں، ویسے تو اس سورہ مبارکہ کی تفسیر میں اشکالات ہیں بہت سے، اور اس میں واقعہ یہ ہے کہ میں نے بھی تاحال کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی ہے. میں اپنی حتمی رائے قائم کر رہا ہوں، جو حضرات مجھ سے واقف ہیں اور میرے درس میں شرکت کرتے ہیں ان کے علم میں ہے کہ جیسے جیسے میرا وہ مسلسل درس آگے بڑھ رہا ہے، تو جب مجھے اس درس کے سلسلے میں میں جس مقام پر ہوتا ہوں اس کے بارے میں کوئی بات کہنی ہوتی ہے تو پھر آخری اپنی کوشش کر کے ایک رائے قائم کرتا ہوں. ابھی میں وہاں تک نہیں پہنچا، اس لیے کچھ تفسیری اشکالات ہیں، کچھ اس کے شان نزول کی روایات جو ہیں ان کے بارے میں. لیکن یہ کہ اکثر روایات کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ تو حجۃ الوداع میں نازل ہوئی، یہ آخری سورت ہے جو محمد رسول اللہ پر نازل ہوئی، آخری آیت نہیں. جیسے پہلی سورت جو حضور پر نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے، لیکن اس سے پہلے بہت سی آیات نازل ہو چکی تھی. سورہ علق کی پہلی پانچ آیات، سورہ نون کی پہلی سات آیات، سورہ مدثر کی پہلی سات آیات، سورہ مزمل کا ابتدائی حصہ، یہ پہلے نازل ہو چکا ہے لیکن مکمل سورت نہیں. مکمل سورت جو نازل ہوئی ہے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے، وہ سورہ فاتحہ ہے. اسی طرح آخری آیت کون سی ہے قرآن کی، وہ تو ابھی دورہ ترجمہ قرآن میں بتا چکا ہوں، تو سورہ بقرہ کی 38 رکوع جو ہے اس میں جہاں سود کی حرمت کا بیان آیا، اس میں جو آیت آئی ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے جس دن کے تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف. یہ آیت مبارکہ کہا جاتا ہے کہ آخری آیت تو یہ ہے جو محمد رسول اللہ پر نازل ہوئی، لیکن یہ کہ آخری سورت اکثر و بیشتر جو روایات ہیں ان کا اس پر اجماع ہے کہ آخری سورت ہے، اور یہ حجۃ الوداع کے عین موقع پر نازل ہوئی. اب وہ تو ظاہر بات ہے فتح مکہ کے 2 بعد ہو رہا ہے معاملہ، 2 بھی کیوں، 2.25 سن 8 رمضان میں مکہ فتح ہو رہا ہے، اس کے بعد سن 9 گیا، پھر سن 10 کا بھی رمضان نہیں، پھر حجۃ الوداع، تو 2.25 کا وقفہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ در حقیقت اس سورہ مبارکہ میں مجھے ان حضرات کی رائے سے اتفاق ہے کہ اس میں کسی خاص واقعے کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ یہاں الفتح الف لام کے ساتھ اس کیفیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے یہ لفظ، کہ جب جزیرہ نما عرب پر حضور کا جو اقتدار تھا، اختیار تھا، حضور کی حکومت تھی، وہ فیصلہ کن طور پر وہ جم چکی تھی، کفر کا قلعہ قمع ہو چکا. اس لیے کہ سن 9 میں وہ آیات بھی نازل ہوئی تھی جو رات ہی ہم نے پڑھی ہے، براءت من اللہ ورسولہ، اعلان کر دیا گیا تھا 4 کے بعد، اب تمہارے لیے اے مشرکین عرب 2 راستے ہیں، یا ایمان لاؤ اور یا پھر تمہارا قتل عام کر دیا جائے. یہ سارے مراحل تو ابھی فتح مکہ کے بعد ہو رہے ہیں، رمضان سن 8 میں فتح ہو رہا ہے مکہ، اور یہ جو ہے آیات نازل ہو رہی ہے سن 9 کے ذی قعدہ میں، تقریباً پھر وہی 1.25 کا فاصلہ. تو اصل میں الفتح سے مراد ہے دین کا فیصلہ کل غلبہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں بڑا عمل دخل جو ہے فتح مکہ کو ہے. عام چونکہ لوگوں کی ذہنی سطح یہی ہوتی ہے، اگرچہ عرب میں کوئی حکومت مرکزی نہیں تھی باقاعدہ، لیکن یہ کہ جو بھی وہ نظام تھا اس میں ام القرا کی حیثیت مکہ کو حاصل تھی. وہ چاہے باضابطہ دارالخلافہ نہیں تھا، دارالحکومت نہیں تھا عرب کا، لیکن یہ کہ لوگوں کے ذہنوں میں جو کچھ اس کی عظمت تھی اور جو کچھ اس کی اہمیت تھی اور قریش کو جو مقام حاصل تھا پورے عرب میں سیادت اور قیادت کا، اس کے اعتبار سے کہا جا سکتا ہے وہ دارالحکومت تھا. تو جب تک دارالحکومت کے اوپر دین کا غلبہ نہ ہو، تسلط نہ ہو، عام ذہن تسلیم نہیں کر سکتے تھے. لہذا یہ بات صحیح ہے کہ فتح مکہ کو اس اعتبار سے ٹرننگ پوائنٹ کی حیثیت حاصل ہوئی، لوگوں نے سمجھ لیا کہ اب اٹس نو یوز کنٹینیوئنگ ریزسٹنس، اب ہم جو ہے مقابلہ جاری رکھے کچھ حاصل نہیں ہے، اب تو کھیل ختم ہوا، ہماری جد و جہد ناکام ہو چکی. جو مخالفین تھے حضور کے انہوں نے یہ سوچا،
اور پھر فوج در فوج ورائے تن سید خلون فی دین اللہ افواجا، اب پھر آپ کے پاس وفود آ رہے ہیں اسلام لانے کے لیے، ایمان لانے کے لیے، یہ کیفیت ہوئی. لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید میں اتنے عظیم الشان واقعے کا تذکرہ نہیں ہے صراحت کے ساتھ. ہاں تذکرہ جس بات کا ہے وہ نوٹ کیجئے، وہ میرے اور آپ کے لیے، اور خاص طور آج کل کے حالات میں جو جن سے ہم گزر رہے ہیں، وہ ہے در حقیقت ہمارے لیے قابل غور بات. وہ دو رکوع ہم نے رات ہی پڑھے ہیں اور اس میں وضاحت کر چکا ہوں کہ دوسرا اور تیسرا رکوع جو ہے سورہ توبہ کا، اس میں مسلمانوں کو تیار کیا گیا، پرسویٹ کیا گیا مکے کی طرف پیش قدمی کرنے کے لیے، ورنہ بہت سے لوگ ایسے تھے جو اس کے لیے تیار نہیں تھے. کیوں تیار نہیں تھے؟ اس اصل میں جب آپ سیرت کا مطالعہ اس اعتبار سے کریں گے تب حضور کی شخصی عظمت سامنے آتی ہے. حضور کی ایک عظمت ہے بحیثیت رسول، بحیثیت نبی، وہ تو ہمارے فہم سے بھی بالا ہے، ہمارے تخیل سے بھی بالا ہے. البتہ حضور کی شخصی عظمت، آپ کی معاملہ فہمی، آپ کی دور اندیشی، آپ کا استقلال، آپ کا جمے رہنا، بسا اوقات اپنے ساتھیوں کی طرف سے ایسا دباؤ پڑتا تھا کہ اس کو رزسٹ کرنا مشکل ہو جاتا تھا، حالات ایسے ہو جاتے تھے. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سچویشنز کو ہینڈل کیا ہے، مثلا غزوہ حنین کے بعد جو صورت پیش آئی، فتح مکہ کے فوراً بعد، یوں سمجھیے کہ اس کے زمینے کی حیثیت حاصل ہے غزوہ حنین کو. غزوہ حنین کا ذکر بھی قرآن مجید میں پھر سورہ توبہ کے چوتھے رکوع میں موجود ہے. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، اور ذرا یاد کرو اس حنین کے دن کو جبکہ تمہیں اپنی کثرت پر گھمنڈ ہو گیا تھا اے مسلمانوں، اس لیے کہ 12,000 کا لشکر تھا حضور کے ساتھ. تو کچھ لوگوں کے دل میں آ گئی ہوگی بات، جب ہم 313 ہوتے تھے مار نہیں کھاتے تھے، اب تو 12,000 ہے، اب ہمیں کون شکست دے سکتا. اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، تو ہوا کیا؟ اس لیے کہ وہ حوازن کے تیر انداز گھاٹیوں میں چھپے بیٹھے ہوئے تھے جب لشکر آیا ہے اس گھاٹی میں. اب جو تیر اندازی ہوئی ہے تو بھگدڑ بچ گئی، 12,000 کا لشکر تتر بتر. بعض روایات میں تو آتا ہے حضور کے ساتھ صرف 30-40 افراد رہ گئے، لیکن یہ کہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ، انہیں اللہ تعالی جزا عطا فرمائے، انہوں نے اپنے استاد پر تنقید کی ہے، ان سے اختلاف کیا ہے. سیرت النبی کے اصل مصنف تو ان کے استاد تھے مولانا شبلی، انہوں نے تو یہی روایت لکھ دی کہ 30-40 ساتھ رہ گئے. واقعہ یہ ہے کہ مولانا شبلی محقق نہیں تھے سیرت کے ذمن میں، سنی سنائی باتیں اور چلتی باتیں بھی وہ لکھ گئے، لیکن سید سلیمان ندوی محقق تھے. بہت سے معاملات میں شاگرد استادوں سے بڑھ جاتے ہیں، اگر شاگرد استادوں سے نہ بڑھے تو علم آگے کیسے بڑھے؟ اگر ہمیشہ شاگرد استادوں سے پیچھے ہی رہے تو علم تو پیچھے ہی رہے گا، پھر آگے کیسے جائے گا؟ ہر نسل اپنے اساتذہ سے لیتی ہے اور اپنے علم کو آگے بڑھاتی ہے، تبھی تو علم آگے بڑھتا ہے. تو سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے، انہوں نے پھر صراحت کی ہے کہ یہ غلط بات ہے. صحیح روایات وہ ہیں کہ 300-400 افراد حضور کے ساتھ، یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اصحاب بدر میں سے کوئی بھاگ جائے، تعالی اللہ. لہذا یہ کیسے ممکن تھا کہ 30-40 رہ گئے؟ بہرحال 12,000 کے لشکر میں 300-400 کا رہ جانا بھی بہت بڑی بھگدڑ ہے. اس وقت حضور اپنے سواری سے اترے ہیں، علم اپنے ہاتھ میں لیا، علم نبی لا کذب، علم لو عبد المطلب، میں نبی ہوں اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں، 12,000 میرے ساتھ ہو تب بھی نبی ہوں، کوئی ایک میرے ساتھ نہ رہے تب بھی نبی ہوں، میرا نبی ہونا کسی کا ساتھ دینے پر منحصر نہیں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا موجود ہوں میدان میں. پھر آپ نے پکار لگائی ہے، الی عباد اللہ، آؤ میری طرف، الی یا اصحاب بیعت رضوان، آؤ میری طرف بیعت رضوان والوں، اصحاب الشجرہ، الی یا اصحاب الشجرہ، آؤ میری طرف. کہاں جا رہے ہیں؟ پھر وہ بارہ، وہ تو وقتی طور کا ایک مسئلہ تھا، یہ تو انوالنٹری ایکشن ہوتا ہے، ایک فوری طور پر غیر اختیاری، جب وہ چھاڑ آئی تیروں کی تو ہر ایک کور لینے کے لیے ادھر ادھر لوٹتا ہے، جب حضور کی پکار آئی تو لوٹے ہیں، پھر اللہ نے فتح دے دی. لیکن یہ کہ غزوہ حنین کے بعد ایک انتہائی نازک صورتحال پیدا ہوئی، اس سے بھی زیادہ
آپ سمجھیں گے کہ یہ صورت زیادہ خطرناک تھی کہ حضور میدان میں رہ گئے اور صرف 300-400 آدمی رہ گئے. لیکن اس سے بھی زیادہ سینسیٹیو سچویشن جو انسانی معاملات میں پیدا ہو جاتی ہے اس کو صحیح طور پہ ہینڈل کر سکنا, یہ ہوتی ہے اصل میں قائد کی اور رہنما کی اصل صلاحیت, وہاں امتحان ہوتا ہے. صورت یہ ہوئی کہ غزوہ حنین میں بہت سا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا, تو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم جو نئے نئے لوگ ایمان لائے تھے ابھی مکے کے لوگ, انہیں زیادہ دیا مال غنیمت تالیف قلب کے لیے. اب موقع مل گیا, ظاہر بات ہے ففتھ کالمسٹ تو لوگ ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی منافق بھی ساتھ تھے. انہوں نے ایک شوشہ چھوڑا, دیکھ لیا نا, جب جانے دینے کا وقت آتا تھا تو ہم انصار, اب مال تقسیم کرنے کا وقت آیا تو اپنے گھر والے یاد آ گئے, آخر مکے والے تھے, حضور کے یقین قرابت دار تھے, قرشی تھے جن کو دیا گیا تھا. بتائیے یہ زہر آلود ایک جملہ ہے تو حقیقت پر مبنی اس معنی میں کہ واقعہ تو ہے کہ حضور نے انہیں زیادہ دیا مال غنیمت میں سے, لیکن یہ کہ اس کی جو تعمیل کی جا رہی ہے کس قدر خوفناک. ہوتے ہوتے یہ طبائع انسانی جو ہے ان کی کچھ کمزوری ہے, خلق الانسان ضعیفہ, انسان کمزور پیدا کیا گیا, اچھی بات پھیلتی ہے بڑی مشکل سے اور بری بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتی ہے. پھیل گئی بات انسان کے اندر, ایک عجیب بے چینی پیدا ہو گئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کی بات پہنچ گئی. اب آپ نے جس طرح سچویشن کو ڈیل کیا, میں سمجھتا ہوں تدبر, معاملہ فہمی جس شے کا نام ہے اس کا یہ کلائمیکس ہے. حضور نے کہا ایک بہت بڑا خیمہ لگایا جائے اور انصار کو جمع کر لیا, کئی ہزار افراد ہوں گے, 12,000 کا لشکر تھا, تو اس میں انصار میں سمجھتا ہوں کہ 7,000-8,000 تو ہوں گے, 2,000 مکے والے سمجھ لیجئے, 10,000 میں بھی انصار کے 7,000-8,000 نہ ہو, 5,000-6,000 افراد تو ہوں گے. سب کو اتنا بڑا خیمہ لگایا کہ سب اس میں آ جائیں, اس پر آپ نے تقریر کی کھڑے ہو کر کہ معاشرے انصار کیا یہ درست نہیں ہے کہ تم گمراہی پر تھے, اللہ نے تمہیں میرے ذریعے ہدایت دی. کیا جواب ہو؟ بلا یا رسول اللہ, صحیح بات ہے حضور. اے معاشرے انصار کیا یہ درست نہیں ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے, اللہ نے میرے ذریعے سے تمہارے اندر الفت پیدا کی. اوس اور خزرج کی جنگ چلی آ رہی تھی, نسل بعد نسل منتقل ہو رہی تھی اسلاف سے اخلاف کی طرف, 100 برس سے دشمنی چلی آ رہی, اس کی طرف اشارہ کیا, تم ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے, اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں بھائی بھائی بنایا. جواب یہی تھا بلا یا رسول اللہ. تو جتنے احسانات اللہ کے ہوئے تھے حضور کے ذریعے سے, وہ سب آپ نے گنوائے. اس کے بعد ایک دم آپ نے رخ بدلا, ہاں اے معاشر انصار تم یہ کہو کہ اے محمد تمہیں تمہارے گھر والوں نے نکال دیا تھا, ہم نے پناہ دی, میں کہوں گا تم ٹھیک کہتے ہو, جب تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا, میں کہوں گا تم ٹھیک کہتے ہو. یہ ہے اب خطاب کا دوسرا رخ. اب تیسرا رخ ہے جو کلائمیکس ہے, جس پر کہ انصار کی چیخیں نکل گئی. آخر میں فرمایا تو اے معاشر انصار کی کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ لوگ بھیڑے بکریاں لے کر اپنے گھروں کو جائیں اور تم محمد الرسول اللہ کو لے کر اپنے گھروں کو جاؤ؟ رضینا ہم راضی ہیں. اس طرح وہ سچویشن کس قدر خوفناک تھی, ذرا سی مس ہینڈلنگ ہو جاتی, صرف لانگ تانی ہوتا, صرف پہلی بات ہی ہوتی تو طرز عمل کچھ اور ہوتا, لیکن یہ دو طرفہ بات کی اور پھر جو بات کہی ہے تو جن کے اندر ہوتا کیا ہے, ذرا سا ہوتا ہے وقتی طور پر انسان کے اوپر کسی ایک خیال کا غلبہ سا ہو جاتا ہے عارضی طور پر, جیسے شیطان کبھی ہمارے جذبات میں پھونکے مار مار کر ہم سے گناہ سردد کرا لیتا ہے, لیکن اندر تو وہ تھا نا, ایمان تھا, اس کو اس چنگاری کو در حقیقت بھڑکانا تھا تو بھڑکایا. بہرحال غزوہ حنین کا قرآن میں ذکر ہے, لیکن میں اس پر اشارہ کر رہا تھا کہ دو رکوع جو ہے وہ تمہید پر مشتمل ہے, مسلمانوں کو آمادہ کرنے کے لیے کہ پیش قدمی کرو. اس کی ضرورت کیوں پیش آئی, یہ ہے اصل میں اس مقام پر سمجھنے کی بات. دیکھیے ایک تو منافقین موجود تھے بہرحال مسلمانوں کے اندر, اور ان کے لیے تو ہر وقت جب بھی کوئی جنگ ہو یا مہم ہو یا کوئی اقدام ہو تو ان کے جان پر بن جاتی تھی. ایک تو وہ لوگ تھے, جو صلح کا پرچار کرتے ہی آئے تھے ہمیشہ سے، یعنی صلح ہونی چاہیے، مصالحت ہونی چاہیے. یوں بھی کہتے ہوں گے کہ دشمن کو اگر گڑ دے کر مارا جا سکے تو خام خواہ زہر کائے کو دیا جائے، دعوت کرو، تبلیغ کرو، دین کو پھیلاؤ، خود بخود بات ٹھیک ہو جائے گی. جیسے ہمارے کچھ دوست کہتے ہیں کہ امر بالمعروف کرتے رہو، نہیں تو منکر خود بخود ہو جائے گا. کیا ضرورت ہے لوگوں کو چھیڑنے کی اور لوگوں کو کہنے کی اور ان پر تنقید کرنے کی؟ تو ایسے مصالحت کنندگان اور ایسے صلح کا واس کہنے والے بھی موجود تھے. اصل روگ کیا تھا کہ اپنی جان عزیز تھی. اس سے بھی بڑھ کر جو اصل بات سامنے آتی ہے اور یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں، یہ نہ سمجھیے کہ یہ صحابہ کی جماعت پر ہم کوئی نکتہ چینی کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ حقائق کو جب تک آپ نہیں سمجھیں گے، وہ فرشتے نہیں تھے سب کے سب، فرشتوں سے برتر تھے لیکن تھے انسان. محمد رسول اللہ فرشتے نہیں تھے، فرشتوں سے بڑھ کر تھے لیکن تھے انسان. صحابہ کرام بھی فرشتے نہیں تھے، فرشتوں سے برتر لیکن انسان. فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ، وہ زیادہ محنت انہوں نے کی. لیکن انسان کی طبع بشری کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. اب ظاہر بات ہے یہ مہاجرین کے لیے یوں سمجھیے کہ سب سے کٹھن مرحلہ تھا. بہت سے مہاجرین ایسے تھے کہ جن کے اہل و عیال ابھی مکے ہی میں تھے. اب اگر اس طرح کا کوئی اقدام ہوتا ہے اور جنگ ہوتی ہے بہت شدید، تو پس جائیں گے، اس گیہوں کے ساتھ دھن بھی پسے گا. تو اب یاد آئے اپنی رشتے داریاں، اپنے تعلقات. شاید یہ بات میں نہ کہہ سکتا، بڑی بھاری بات ہے اور اس کے اوپر تنقید مجھ پر ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ یہ واقعہ ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. حضرت حاتم ابن ابی بلتعہ سے یہ واقعہ ہو گیا، حالانکہ مہاجر ہی مہاجر نہیں ہے، بدری ہیں، بدری صحابی جن کے تمام اگلے پچھلے گناہ اللہ معاف کر چکا، ان سے اس کمزوری کا ظہور ہو گیا. انہیں جب معلوم ہوا کہ حضور کا تو فیصلہ ہے، آگے آپ کا اقدام کر رہے ہیں، تو قریش پر احسان دھرنے کے لیے ایک خط لکھ کر بھیج دیا، مخبری کر دی کہ محمد اب تمہاری طرف آنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کو اللہ نے وحی سے خبر دے دی. حضور نے حضرت علی کو اور ایک اور صحابی، میں نام بھول رہا ہوں، شاید حضرت عباس، ان کو بھیجا کہ جاؤ فلاں جگہ پر، فلاں منزل پر وہ عورت مقیم ہے، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ لے کر آؤ. عین اسی جگہ پر، اسی مقام پر حضرت علی اور دوسرے ساتھی جو تھے انہوں نے جا کے جا لیا. اس عورت نے صاف انکار کیا، میرے پاس کوئی خط نہیں، تلاشی جتنی لی جا سکتی تھی ایک عورت کی وہ لے لی گئی، عام یعنی بغیر برہنہ کیے، خط نہیں نکلا. اس پر حضرت علی نے دھمکی دی کہ ہو نہیں سکتا کہ تمہارے پاس خط نہ ہو، ہمیں خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم سیدھے ہاتھوں نہیں دو گی میں تمہیں ننگا کر کے تمہاری تلاشی لوں گا. اس دھمکی پر اس عورت نے چٹیا کھولی اپنی، اور اس میں وہ خط کہیں گوندا ہوا تھا. وہ خط تھا حضرت حاتم ابن ابی بلتعہ کا، قریش کے. اب آئے، اب اتنی بڑی، اتنا بڑا جرم، لفظ غداری اس کے اوپر آ سکتا ہے. حضرت عمر نے فرمایا، عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میں حاتم کی گردن اڑا دوں. حضرت حاتم نے پلی یہ لی حضور سے، عرض کیا، حضور جلدی نہ کیجئے میرے معاملے میں، میرے مسئلے کو سمجھ لیجئے. باقی جو حضرات ہیں مہاجرین، ان کے کوئی نہ کوئی رشتہ دار وہاں موجود ہیں مکے کے اندر، کوئی نہ کوئی قرابت داری کا تعلق ہے، تو ان کے اہل و عیال کی حفاظت کرنے والے وہاں لوگ ہیں کفار میں سے. میں تو چونکہ قرشی ہوں نہیں، میں تو ان کے ساتھ ملا ہوا تھا. بعض لوگ جو آ کر آباد ہو جاتے تھے مکے میں کسی کے حلیف بن کر، حضرت حاتم بھی ان میں سے تھے. میری کسی سے قرابت داری نہیں ہے، میرے بچے، میرے اولاد، میرے گھر والے وہاں ہیں. میں نے یہ چاہا کہ میں قریش کے اوپر ایک احسان کر دوں تاکہ وہ میرے بچوں کا کچھ خیال کرے. انہوں نے اپنی خطا تسلیم کر لی، اپنی کمزوری کو مان لیا. اب یہ صحابی ہے یا نہیں؟ صحابی، مہاجر، بدری. اس لیے کہ جب حضرت عمر نے یہ فرمایا کہ مجھے اجازت دیجیے حضور میں سکھر کا نبی اڑا دوں، حضور نے فرمایا، عمر سوچ لو، یہ بدری ہیں جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر چکا،
ایک بدری صحابی سے اگر اس حد تک کسی عمل کا صدور ہو سکتا ہے تو اب آپ قیاس کر لیجئے دوسروں پر. جو ابھی نو مسلم تھے, جو فتح مکہ کے بعد ہی, جو یوں سمجھیے کہ صلح حدیبیہ کے بعد ہی ایمان لائے ہو, بہت سے لوگ تھے, تو ان کی تو وہ تربیت بھی ابھی اس طرح کی نہیں ہوئی تھی. تو ان کے اندر ایک یہ تھا کہ اب یہ ہم اقدام کریں گے تو اب تو اپنے گھر والے, اپنے کنبے والے, اپنے قبیلے والے جو ہیں وہ پس جائیں گے. پھر ایک اور مذہبی مزاج بھی ذہن پہ آڑے آ رہا تھا. مذہبی مزاج ہوتا ہے بعض ظواہر کو اہمیت دیتا ہے, چنانچہ اس کا ذکر بھی وہاں موجود ہے. اجعلت سقاية الحاج و عمارة المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ. اب یہ دو چیزیں جو ہے ان کا موازنہ لوگ کر نہیں پاتے. ہمارے ہاں بھی یہ چھوٹی چھوٹی سنتوں کے اوپر لڑ رہے بیٹھے ہوئے, اور اس کی فکر ہی نہیں ہے کہ دین کی سال میں اس کے لیے میں کیا کر رہا ہوں اور تم کیا کر رہے ہیں. دھواں دھار بحث ہو رہی ہوگی تراوی کی, 8 رکعتیں ہیں کہ 20 رکعتیں, اس پر کوئی گفتگو نہیں ہوگی. دین کا کیا حال ہے, قوم کس حال میں ہے, کون سی وادی میں ہے, کون سی منزل میں ہے, اشتے بلا خیز کا قافلہ سخیاں, اس پر کوئی بحث نہیں. یہ دونوں چیزیں جو ہے ان کو لوگ متبادل رکھ نہیں سکتے. چھوٹی چھوٹی چیزیں اہم, ظواہر اہم, مظاہر اہم, حقائق جو ہے نگاہوں سے اوجھل, بڑی بڑی چیزیں جو ہے وہ عدم. یہی کچھ لوگوں کا حال اس وقت تھا. انہوں نے کہا اچھا دیکھو قریش آخر خانہ کعبہ کے متولی ہیں, کچھ بھی ہیں, حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں, انتظام کرتے سقایا کا, کھانے کھلاتے ہیں, تو لہذا ان کے خلاف تو اس قسم کا اقدام صحیح نہیں ہے. یہ مختلف ہے. ان دو رکوعوں کو کبھی پڑھیے. رات ہم نے تو تیزی کے اندر صرف دورہ ترجمہ ہوتا ہے, میں اہم بات صرف بیان کر دیتا ہوں جس سے کہ ربط واضح ہو جائے, کلام جو ہے وہ اپنے اس ربط کلام اور پس منظر کے اندر نکھر کر ابھر کر سامنے آ جائے. اس سے زیادہ کا موقع نہیں. کس قدر شدید پرسویشن ہے, اور وہ پرسویشن ختم ہوئی ہے ایک آیت پر. وہ آیت جو میں نے تلاوت کی آج اس سورہ مبارکہ کے ساتھ, اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. اگر اس کو آپ فتح مکہ ہی پر محمول کریں, یا فتح مکہ کے نتیجے میں وہ فتح ہوئی آخری, لیکن اس فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں کو اللہ تعالی کو کیا کہنا پڑا ہے, کس قدر سخت دھمکی دے کر آمادہ کیا ہے کہ اقدام کرو, نکلو اللہ کی راہ, قاتلوا ائمت الکفر, اب جنگ کرو. کیوں جنگ نہیں کرتے؟ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم وهموا باخراج الرسول, بھول گئے ان کے جرائم, انہوں نے اللہ کے رسول کے گھر سے نکالا ہے, صحابہ کو نکلنے پہ مجبور کیا ہے, ہم بدعوں کو مولا مر رہا, انہوں نے جتنا تشدد کیا تم پر ہے مسلمانوں, بھول گئے. اب کیوں تمہارے اعصاب ڈھیلے ہو رہے ہیں, کیوں اقدام نہیں کرتے؟ اس میں جو آخری آیت ہے قرآن مجید کی عظیم ترین آیات میں سے, قل, اے نبی ان سے کہہ دیجئے, اگر یہ دنیاوی محبتوں کے تسمے ابھی لگے رہ گئے ہیں کسی کے دل میں تو وہ کان کھول کر سن لے. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یهدی القوم الفاسقین. ہر مسلمان اپنے اندر ایک ترازو نصب کرے, محبتوں کو تولے, ایک پلڑے میں ڈالے تین چیزوں کی محبت, اللہ کی محبت, اللہ کے رسول کی محبت, اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت. اگر یہ تیسری محبت کا تذکرہ نہ ہوتا تو ہم کہتے کیا کہنے جی, ہماری محبت اللہ کے ساتھ بہت ہے, کوہ ہمالیہ بھی اس کے مقابلے میں ہیچ ہے, اور اللہ کے رسول سے محبت کیا کہنے, نعتیں پڑھتے جو ہے ہماری زبانیں خشک ہوتی ہیں, جلوس ہم نکالتے ہیں, چار شنبہ کا جلوس ہو, عید میلاد النبی کا جلوس ہو, تو ہماری محبت رسول میں کیا شک ہے. لیکن تیسری بات بھی ٹانک دی, وجہاد فی سبیل, اس اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا مظہر خارجی وہ ہے اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت. ان تین محبتوں کو ایک پرڑے میں ڈالو اور 8 محبتیں دوسری ڈال لو. 5 تو ہیں علائق دنیاوی. کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ, تمہارے بیٹے, تمہارے بھائی,
تمہاری بیویاں
اور تمہارے رشتے دار، اور تین محبتیں ہیں مال و اسباب دنیاوی کی، اور وہ مال جو تم نے جمع کیے اور وہ کاروبار جن کا تمہیں اندیشہ ہوتا ہے کہ مندہ نہ ہو جائے، بڑی مشکل سے دکان پر جمائی ہے، اور وہ مکان وہ حویلیاں جو تمہیں بڑی پسند ہیں، ان کی جو محبت ہے تین شے کی، اور وہ جو پانچ محبتیں ہیں رشتہ داروں کی، ان کو دوسرے پلڑے میں ڈالو، دیکھو کون سا جھکا. اگر یہ آٹھ محبتوں والا جھک گیا، یہاں دفع ہو جاؤ، فتح رمبس ہوں، بیٹھو ایک کونے کے اندر، ویٹ فار دی فائنل ورڈکٹ، حتی یاتی اللہ امرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں. یہ ہے فتح مکہ کے لیے تمہید. فتح مکہ کے لیے اس پر گفتگو کرتے ہوئے ہم میں سے ہر شخص کو یہ ترازو اپنے اندر نصب کرنا، ہمارا مقام کہاں ہے، ان محبتوں کی ترازو میں ہماری کیفیت کیا ہے، کس کی محبت زیادہ ہے. کہنا تو آسان ہے، علامہ اقبال نے بھی کہا، لیکن بہرحال بہت خوبصورتی سے کہا، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گما، لا الہ الا اللہ. بہت خوبصورت الفاظ ہے. یہ مال و دولت دنیا، تین چیزیں اللہ نے اس آیت میں مال و دولت کی شمار کی. وہ مال جو تم نے جمع کیے ہیں، کمائے ہیں، وہ مکان اور بلڈنگیں اور جائیدادیں جو تمہیں بڑی پسند ہیں، اور وہ کاروبار جو تمہیں جن کے کساد کا اندیشہ ہوتا ہے، مندے کا خطرہ رہتا ہے، یہ مال و دولت دنیا. اور یہ رشتہ و پیوند، جن میں سب سے پہلے باپ، بیٹا، بھائی، بیوی اور رشتے دار، یہ سب چیزیں علامہ اقبال کہتے ہیں بتان وہم و گما، کوئی حقیقت ہی نہیں. یہ عارضی سی ہماری زندگی کے اندر اللہ نے یہ تعلق قائم کر دیا، کوئی باپ ہے کوئی بیٹا ہے. جب ہم اس وقت کھڑے تھے الست ربکم کا عہد جب کیا تھا، نہ کوئی باپ تھا نہ کوئی بیٹا تھا، سب کے سب انڈیویجولس تھے، اپنی اپنی انفرادی حیثیت میں عہد کیا تھا، الست ربکم قالوا بلا. دنیا کی زندگی کیا لائق ہے عارضی تعلقات میں. ہاں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے یہ تعلق مستقل بھی کر دے گا، الحقنا بہم ذریاتہم، ملا دیں گے ہم ان کو. لیکن یہ کہ اگر وہ رشتہ ایمان نہیں ہے تو یہ رشتے تو ختم ہو جائیں گے، تقطع بینہم، سب کٹ جائیں گے رشتے. تو یہ آیت ذہن میں رکھیے، اور ہر شخص سوچے اپنا جائزہ لے. ظاہر بات ہے ملک جدھر جا رہا ہے، خدا نہ خواستہ اگر کوئی سڑکوں پر نکل آنے کا اور کوئی ہنگامہ اور کوئی فساد اور کوئی خونریزی اگر ہونی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی اس کا راستہ روک سکتا ہے، میں اور آپ نہیں روک سکتے. اب تو وہ بھی نہیں روک سکتے کہ جو ان کے اصل مجرم ہیں. اب حالات کی دور ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ اب حالات کے اسیر ہو چکے ہیں، اور ان دونوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں، ان میں سے کوئی بات آنے والا نہیں. وہ جو میں نے کبھی کہا تھا، کوئی تو پاکستان کی ماں ثابت ہو، معلوم ہوا کوئی نہیں ہے پاکستان کی ماں، مر گئی پاکستان کی ماں. پاکستان کی ماں تو وہ مسلم جیت تھی، مر گئی، کہاں اس کا مطلب، بہت جلدی مر گئی تھی. میں چیختا رہا کہ خدا کے لیے اسے زندہ کرو، اس مسلم جیت کو مستحکم کرو، اس کو لاؤ کرو، کوئی مسیحائی کر سکتے ہو تو اس کی کرو، لیکن نہیں. اب تو یہ دونوں مصنوعی مائیں ہیں، دونوں جھوٹی ہیں، پاکستان کی ماں کوئی نہیں، لہذا وہ ٹکڑا کرنے پر تلی ہوئی. ہماری عزت کم نہ ہو جائے، ہماری ناک نیچی نہ ہو، پاکستان ٹوٹتا ٹوٹتا مہاد آرائی اس انتہا کو جا چکی ہے. میں کیا کروں گا اور آپ کیا کریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.